میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول، پہلا، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کے لیے نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامن برکاتہ العالیہ کا حال ہی میں جو رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، چڑیا اور اندھا سانپ، اس سے انشاءاللہ عزوجل میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس رسالے میں آغاز میں یہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ رسالہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر حال میں راضی برضا رہنے کا جذبہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نقل کرتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے تین درخت تھے، ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ اس طرح اس نے بہت سارے پھیرے لگائے، بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب یعنی حیرانی کے مارے خشک درخت پر چڑھا کہ دیکھوں یہاں کیا ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے. یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی. دوسری طرف میں تیرا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، اس کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹتا ہوں. اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے. یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا. پھر وہی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. جب میں اپنے رفقا کے پاس، وہ جو ڈاکوؤں کا گروہ تھا، تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ جب میں اپنے گروہ کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے یوں توبہ کی ہے، تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے صلح کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب چل پڑے. 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا یعنی اس قافلے کے، یہ تائبین کا قافلہ تھا، پہلے ڈاکوؤں کی جماعت تھی، اب توبہ کے بعد یہ تائبین کا مدنی قافلہ جو ہے یہ حج کے ارادے سے جا رہا تھا، تو اس کا جو سردار تھا وہی جس کے ذریعے سب نے توبہ کی، وہ نابینا بڑھیا اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس قافلے میں فلاں شخص بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، میں ہی وہ ہوں. کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے نیک فرزند کا انتقال ہو گیا ہے، میرا ایک نیک بیٹا وہ فوت ہو گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں. مجھے 3 رات متواتر یعنی مسلسل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا. میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی جانب روانہ ہو گیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا، اسے رزق فراہم کرنے پر لگایا، اور سبحان اللہ اس کی برکت سے ڈاکوؤں کی پوری جماعت کو، ڈاکوؤں کے گروہ کو توبہ کی توفیق ملی، اور سبحان اللہ عز و جل وہ بارادہ حج مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان نور العرفان میں فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی ہم انہی کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ جنات ملائکہ سب کو رب تعالی عز و جل ہی روزی دیتا ہے. اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی صفت صرف حیوانوں میں منحصر یعنی موقوف نہیں، جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے. بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، بڑے ہو کر اور طرح کی. غرض یہ کہ زمین پر چلنے والا اس میں عموم یعنی ہر کوئی شامل ہے اور رزق میں بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارگاہ رسالت میں ایک بار فقراء صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنا قاصد بھیجا، ایک نمائندہ بھیجا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ فقراء صحابہ کرام علی مردوان کا نمائندہ حاضر ہوا تو پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، کس طرح؟ تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقراء نے یعنی غریبوں نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار حضرات جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں، ہمیں اس کی استطاعت یعنی طاقت و قدرت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے فقراء کو یعنی ان غریبوں کو پیغام دو، ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے اسے تین ایسی باتیں ملیں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ پہلی، ارشاد فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان میں صرف فقر یعنی غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ دوسری بات، ارشاد فرمایا فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ 10,000 درہم بھی ساتھ میں صدقہ کرے، دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو فقیر کے برابر ثواب مالدار نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ اس کے ساتھ 10,000 درہم بھی صدقہ کرے، دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ قاصد نے، وہ نمائندہ جو غریبوں کا نمائندہ آیا تھا جو حاضر ہوئے تھے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے واپس جا کر فقراء یعنی ان غریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تو وہ کیا کہنے لگے، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے غریب صحابہ فقراء صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نمائندے کا حال سنا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح ڈھارس بندھائی۔ غریب فقیر یہ دنیا بھر میں ہے، تو بعض وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ امریکہ میں اور اس طرح کے معاشروں میں تو غریب نہیں ہوں گے، پاک و ہند میں یا اس طرح کے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں غریب وہاں ہیں، تو غریب ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی غریب ہیں، یہاں والے جانتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل سنتوں والے اجتماع میں یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، فقر غربت اس کے فضائل سن رہے ہیں۔ آئیے فقر ہے کیا اس کی تعریف بھی سن لیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقیروں کے تو دنیا و آخرت میں وارے ہی نیارے ہیں، یاد رکھیے فقیر وہی اچھا ہے جو اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر و قناعت اختیار کرے اور گلے شکوے سے بچا رہے۔ یاد رہے یہاں فقیروں سے مراد گداگر نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے جو مانگتے پھرتے ہیں۔ فقر کی تعریف یہ ہے جس شے کی حاجت ہو، ضرورت کی چیز، جس شے کی حاجت ہو اور وہ پاس نہ ہو، موجود نہ ہو، یہ ہے فقر۔ جس شے کی ضرورت ہی نہیں، اگر وہ نہ پائی جائے تو اسے فقر نہیں کہا جائے گا. جس چیز کی ضرورت ہے, واقعی جو ضرورت ہے وہ پاس نہیں ہے تو یہ ہے فقر, اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے سہولت کے زمرے میں آتی ہے, اگر وہ پاس نہیں ہے تو اب فقر نہیں کہلائے گا. نیز جس شخص کے پاس مطلوبہ شے موجود بھی ہو اور اس کے قابو میں بھی ہو تو ایسا شخص فقیر نہیں کہلائے گا. یہ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فقر کی تعریف بیان فرمائی ہے. فقر کی تعریف ذہن نشین کر لیجئے کہ ضرورت کی چیز جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اگر وہ پاس نہیں ہے تو اب یہ ہے فقر, اور اگر اضافی چیز ہے, سہولت کی کوئی چیز ہے, وہ پاس نہیں ہے تو اب یہ فقر نہیں ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فقیر مدینہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بنائے, فقیر مدینہ کے 9 حروف کی نسبت سے فقر کی فضیلت پر 9 فرامین مصطفیٰ نقل کیے ہیں. غریبوں کی ڈھارس کے لیے میں یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سنتے چلے جائیے اور ساتھ ساتھ ذہن بنائیے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چنانچہ پہلا فرمان ترمذی شریف کی روایت, اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہے, یعنی وہ مسلمان ہے, ہدایت پر ہے. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہے, اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے. قناعت کی تعریف انشاءاللہ عزوجل آگے بیان ہوگی. دوسرا فرمان, اے فقراء کے گروہ, دل سے اللہ عزوجل کی تقسیم پر راضی رہو گے تو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے, ورنہ نہیں. اے فقراء کے گروہ, دل سے اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی رہو گے تو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے, ورنہ نہیں. تیسرا فرمان, ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے ان کے صبر کی وجہ سے محبت کرنا ہے. ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے ان کے صبر کی وجہ سے محبت کرنا ہے. یہ لوگ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے. چوتھا فرمان, اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ, اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے راضی رہے. پانچواں فرمان, اے اللہ عز و جل, آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما. چھٹا, اگر فقیر راضی ہو تو اس سے افضل, اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں. ساتواں فرمان, فقر دنیا میں مومن کے لیے تحفہ ہے. آٹھواں, قیامت کے دن ہر شخص امیر ہو یا غریب اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی دی جاتی. تمنا کرے گا کہ اتنا ہوتا کہ بس گزارا ہو جاتا. نواں فرمان, میری امت کے فقراء امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے, میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ نے سنا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دیے پر راضی رہے ان کے یہ فضائل ہیں. اب راضی کب کہلائے گا یہ بھی سن لیجئے. احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے راضی کی تعریف بیان کی ہے. چنانچہ, نہ تو مال میں ایسی رغبت ہو کہ مال ملنے پر خوشی محسوس ہو, اور نہ ہی ایسی نفرت ہو کہ مال ملنے پر تکلیف ہو اور اسے لینے سے انکار کر دے. ایسی حالت والے شخص کو راضی کہا جاتا ہے. نہ تو مال میں ایسی رغبت ہو کہ مال ملنے پر خوش ہو, اور نہ ہی ایسی نفرت ہو کہ مال کے ملنے پر تکلیف ہو اور اسے نہ لے. ایسی حالت والے شخص کو راضی کہا جاتا ہے. اب قناعت کیا ہے یہ بھی سن لیں. قناعت کا جو لفظی معنی ہے, لغوی معنی ہے, وہ ہے اکتفا کرنا، کسی چیز پر یعنی جو چیز میسر ہے اس کو کافی سمجھنا، اس پر صبر کرنا، تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنا، جو ملے اسی میں گزارا کرنا، زیادہ طلبی اور حرص سے بچے رہنا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ مزید سنیے قناعت کی تعریفات۔ خدا عز و جل کی تقسیم پر راضی رہنا قناعت کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے، جس کو جو دیا ہے، ہمیں جو دیا ہے، دوسروں کو جو دیا ہے، اس کی تقسیم پر راضی رہنا یہ قناعت ہے۔ مزید جو کچھ ہو اس پر اکتفا کرنا، اس کو کافی سمجھنا، یہ قناعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت فرماتا ہے؟ سنیے، جس کے گھر والے بچھڑ جائیں، اکیلا رہ جائے، مالی نقصان ہو جائے، کنگال ہو جائے، بے حال ہو جائے، ان سب کو، کسی بھی حال میں ہیں آپ، آپ کو رب ذوالجلال عز و جل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر، صبر اور صرف صبر کرنا چاہیے، اور خدائے مجید عز و جل سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اسے اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ چنانچہ نبی اکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، جب اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اسے چن لیتا ہے۔ عرض کی گئی، چننے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اس کے لیے نہ اہل و عیال، یعنی اس کے بال بچے، گھر کے افراد، اس کے لیے نہ اہل و عیال چھوڑتا ہے نہ مال۔ مزید ایک بار پھر سن لیجئے، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اور جب اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اسے چن لیتا ہے۔ عرض کی گئی، اس سے کیا مراد ہے، چننے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے نہ اہل و عیال، یعنی اس کے گھر والے، بیوی بچے، نہ اس کے اہل و عیال چھوڑتا ہے نہ مال چھوڑتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ لالیہ وسائل بخشش میں فرماتے ہیں، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے کون ایسا ہے جو غربت پر خوش ہو، جو فقر پر راضی رہے؟ غریب ہو یا امیر، وہ اپنے سے زیادہ دولت مند کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ سہولت والے کو دیکھتا ہے، اور پھر ایک طرف احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، دوسری طرف مال کی حرص اسے گناہوں کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ مال کی حرص میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں رہ پاتا، قناعت کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ غور کیجئے جو آپ نے فرامین سنے، حقیقت یہی ہے کہ جو غریب ہے وہ بہت 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 سکون میں ہے۔ سچ پوچھئے تو غربت بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ صبر و رضا کی توفیق ملے، جبکہ صبر و رضا کی سعادت ملے۔ کیونکہ جو غریب ہے، مسکین ہے، مگر اللہ عز و جل کی رضا پر صابر و شاکر ہے، اس پر اللہ رب العزت کی کامل یعنی پوری نظر رحمت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو پتھر کو تکیہ بنائے، پتھر کا تکیہ بنائے، چادر اوڑھے زمین پر سو رہا تھا، اس کا چہرہ اور اس کی داڑھی گرد آلود تھے، مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب الانام جل جلالہ میں عرض کی، اے اللہ، تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے کی طرف کامل یعنی پورے طور پر نظر رحمت کرتا ہوں تو دنیا کو اس سے مکمل دور کر دیتا ہوں؟ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس جائز خواہش کے پورا کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو، کوئی ایسی خواہش ہے، کسی چیز کی چاہت ہے جو جائز ہے، آپ فرماتے ہیں، ایسی خواہش جس کے پورا کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو، قادر نہیں ہے کہ وہ مل سکے، اس سے محرومی پر حسرت سے فقیر جو ہے، غریب ہے، جو اس کو نہیں پا رہا، جس اس کو نہیں مل پا رہی، اس سے محرومی پر حسرت سے فقیر کی نکلنے والی آہ مالدار کی ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے. مالدار ہزار سال تک عبادت کرے اس سے زیادہ فضیلت اس آہ کی ہے جو ایک مسکین ایک غریب کسی چیز کو نہیں پا سکتا اس کی خواہش رکھتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ملے اور جائز خواہش ہے, اسے نہیں پا سکتا, اب وہ افسوس کرتا آہ کرتا ہے تو اس کی یہ آہ. ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مالدار کی ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. غریبوں کے تو یوں سمجھیے وارے نیارے ہو گئے ثواب کے حوالے سے. حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو, ایسا ہوتا ہے بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. سبحان اللہ عز و جل, کتنا یعنی سمجھ لیجئے کہ صبر کا, غربت پر صبر کا, کسی چیز کو بندہ نہیں پا سک رہا تو فضیلت کتنی ہے اس کی اگر وہ صبر کرے تو. سیدنا بشر بن حارث حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کی خدمت میں کسی نے عرض کی میرے لیے دعا فرمائیے, میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہوں. ہم میں سے بھی بہت سے پریشان ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں, کون ہے جو اس وجہ سے پریشان نہ ہو, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اخراجات پورے نہیں ہوتے. اب اگر ہم اس کا رونا روتے رہیں گے تو اس پر حاصل ہونے والا ثواب بھی نہیں مل پائے گا, اور ظاہر ہے رونا رونے سے غربت جائے گی نہیں. تو بشر بن حارث حافی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ میرے لیے دعا کیجئے, اہل و عیال گھر والے ان کی وجہ سے اخراجات ہیں, ایکسپنسز بڑھ گئے ہیں, میرے لیے دعا کیجئے. آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جب گھر والے تم سے کہیں کہ ہمارے پاس تو نہ تو آٹا ہے نہ ہی روٹی, جب ایسی حالت ہو جائے کہ گھر والے تم سے کہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, نہ آٹا ہے نہ روٹی ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تم میرے لیے دعا کرنا کیونکہ تمہاری اس وقت کی دعا میری دعا سے زیادہ فضیلت والی. یعنی ایسی بے کسی کے عالم میں جب کچھ نہ ہو, کھانے کو کچھ نہ ہو, وہ شخص عرض کر رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, اہل و عیال کثیر ہیں اخراجات زیادہ ہیں, تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو, گھر والے تجھ سے تقاضا کر رہے ہو, کہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, نہ آٹا ہے نہ روٹی, تو اس وقت اس بے کسی کے عالم میں تم دعا کرنا کہ اس وقت جو تمہاری دعا ہے وہ میری دعا سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. ظاہر ہے جو تنگ دستی کا شکار ہوگا, دکھی ہوگا, غمگین ہوگا, اور دکھی یاروں کی دعا قبول ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ کتاب ہے فضائل دعا, اس کا صفحہ نمبر ہے 218. اس میں جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے. ان میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا ذکر ہے, اول نمبر پر لکھا ہے مستر یعنی دکھیارا. اس کے حاشیے میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس یعنی دکھیارے اور ناچاروں ناشاد یعنی غم زدہ کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل میں یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی. ایسا شخص جو مستر ہے, دکھیارا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کی دعا کی طرف اشارہ فرمایا ہے, وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دنیا میں ہر کوئی محتاج ہے ایک لحاظ سے, اگرچہ اس کے پاس سہولیات ہوں, بہت کچھ ہو, پھر بھی مزید کی اس کو احتیاج رہتی ہے, مزید کی چاہت ہوتی ہے, ان معنوں میں وہ حاجت مند ہے, اگرچہ واقعی اس کی وہ ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مزید چاہتا ہے. جیسا کہ سیدنا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خلیفہ وقت ہارون الرشید یہ حاضر ہوئے اپنے وزیر کے ساتھ, جب یہ لوٹنے لگے سیدنا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت سی نصیحتیں فرمائی, نیکی کی دعوت دی, جب لوٹنے لگے تو خلیفہ نے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی اور اب سیدنا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ افسوس میں تجھے جس چیز سے منع کر رہا تھا، میں جو تجھے سمجھا رہا تھا وہی تو مجھے دے رہے ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تمہیں اس کی حاجت ہے۔ تو اب بادشاہ خلیفہ بہت وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور یعنی مجھے کیسے اس کی حاجت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں مزید کی طلب بھی نہیں رکھتا، کسی چیز کی طلب بھی نہیں رکھتا، میرے پاس ہے نہیں اور طلب بھی نہیں رکھتا، تمہارے پاس کتنا ہے؟ خلیفہ نے عرض کی کہ بہت کچھ ہے۔ فرمایا کہ کیا مزید کی طلب ہے اور چاہتے ہو؟ تو عرض کیا کہ جی ہاں اور کی بھی طلب ہے اور بھی چاہتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب خود ہی بتاؤ کہ میں اس کا محتاج ہوں یا تم محتاج ہو؟ تو ایک تو وہ ہے جو واقعی حاجت مند ہے، واقعی ضرورت مند ہے، اس کے پاس ضرورت کی بھی چیز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی ایک تعداد ہے، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جن کے پاس ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ پہننے کے کپڑوں کو ہی لے لیجئے، کتنے کتنے کپڑے ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جو شاید ہم سال بھر نہیں پہنتے ہوں گے، ان سلے بھی پڑے ہوتے ہیں، بے سلے پڑے ہوتے ہیں۔ کھانے کے برتنوں کو لے لیجئے، استعمال کی دیگر چیزوں کو لے لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ضرورت سے کم ہو، ضرورت سے زیادہ ہی ہے۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہے، یا وہ قرض کے بار تلے ہیں، ان کو قرض دینا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پاس ضرورت سے زائد ہی ہے۔ پھر بھی ایک وہ طلب جو ہے، خواہش جو ہے، مزید چاہتے ہیں ہم کہ مزید ملے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم بھی ضرورت مند ہوئے، اگرچہ حقیقت میں ضرورت مند نہیں ہے، ایسے جن کے پاس ضرورت کا ہے یا ضرورت سے زائد ہے۔ اب جو واقعی محتاج ہے، جس کے پاس ضرورت کی چیز نہیں ہے، اگر وہ بھی اپنی حاجت کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا، اپنا رونا کسی کے آگے نہیں روتا، تو اس کی بھی زبردست فضیلت ہے۔ چنانچہ فضائل دعا، یہی جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے مطبوعہ، اس کے صفحہ نمبر 263 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا ہے، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے۔ اگر وہ حاجت کسی کے آگے نہیں بیان کرتا، اپنا رونا نہیں روتا، تو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ ہمیں اپنی مصیبتوں کا، اپنی حاجتوں کا، اپنی جو غربت ہے، فقر و تنگ دستی ہے، اپنے حالات ہیں، ان کا ہر کسی کے سامنے رونا نہیں رونا چاہیے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو وہ بھی، اب ضروری نہیں ہے کہ ہم بندہ پورے حالات بیان کرے، ویسے بھی عرض کر سکتا ہے کہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے یا تنگ دستی دور فرما دے، تو پورا حال بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور ہر کسی کے سامنے تو بیان نہیں کرنا چاہیے، جو اپنی حاجت کو چھپاتا ہے، آپ نے سنا کہ اس کے لیے یہ فضیلت بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر کا رزق حلال عنایت کرے۔ حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ اپنے احباب کے بیچ تشریف فرما تھے، آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حاضر ہوئی، کہنے لگی آپ یہاں لوگوں میں بیٹھے ہیں اور بخدا گھر میں مٹھی بھر آٹا تک نہیں۔ حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب دیا، یہ کیوں بھولتی ہو؟ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یعنی جس کے پاس دنیا میں جو ضرورت کا ہے، دنیا کا سامان ہے، یہ کم ہوگا۔ ایک گھاٹی ایسی ہے ہمارے سامنے ہے جس سے ایسے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر قناعت پسند تھے، اللہ عزوجل کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کیسی پیاری سوچ رکھتی تھی، کیسی اطاعت گزار تھی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، شوہر نامدار کے پاس حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اور انہوں نے خوف خدا سے بھرا جملہ ارشاد فرمایا تو خوشی خوشی واپس لوٹ جاتی ہیں. آج بھی ایسے حالات بعض وقت ہوتے ہیں کہ تنگی ہوتی ہے, اور ایسے میں گھر والوں کو عموماً صبر نہیں آتا, بلکہ بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی صبر نہیں آتا. گھروں میں خواہشات, ڈیمانڈز یہ بڑھتی ہی جاتی ہیں. بالخصوص جو گھر کی اسلامی بہنیں ہیں, گھر کی عورتیں ہیں, یہ کہیں چلی جائیں, اگرچہ گھر میں سب کچھ ہے, کہیں جائیں گی وہاں کوئی نئی چیز دیکھ لیں گی تو گھر میں آ کے اس کی خواہش کا اظہار کریں گی کہ یہ بھی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہی چیز اس سے, یعنی وہی چیز پہلے بھی موجود ہو, لیکن تھوڑے سا وہ رواج تبدیل ہو گیا, ڈیزائن تبدیل ہو گیا, تو گھر کے پردے بھی تبدیل ہونے چاہیے, گھر کا فرنیچر بھی نیا آنا چاہیے, جو استعمال کے برتن ہیں اس میں بھی کوئی نیا ڈیزائن آ گیا تو اب وہ خواہشات ہیں. تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی گھروں کی جو یعنی اسلامی بہنیں جو عورتیں ہیں یہ خواہشات کرتی ہیں, خواہشات کا اظہار کرتی ہیں, اور اگر بالفرض کبھی تھوڑی سی تنگی آ جائے تو اگرچہ اس سے پہلے کتنی ہی خوشحال زندگی کیوں نہ گزری ہو, شوہر کی ناشکری بھی کرتی ہیں. اور ایک طرف یہ ہیں حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ, شوہر ان کی سوچ کتنی پیاری ہے, صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی اہلیہ محترمہ کا صبر کیسا ہے, اطاعت کیسی ہے, کہ ایک جملہ کہ ہمارے سامنے ایک ایسی گھاٹی ہے کہ اس سے وہی نجات پائے گا جس کے پاس سامان تھوڑا ہوگا, ہلکے سامان والے. یہ سنا, خوف خدا عز و جل سے بھرا جملہ سنا اور خوشی خوشی لوٹ گئیں. ہمیں بھی تنگ دستی ہو, گھریلو پریشانی ہو, کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہو, کوئی تکلیف ہو, تو ہمیں گھبرا کر شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جس طرح رزق میں برکت, بعض ایسے اعمال ہیں, بعض ایسے افعال ہیں کہ ان سے روزی میں برکت ہوتی ہے, اسی طرح روزی میں تنگی کے بھی کچھ اسباب ہیں. تو ان اسباب سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم تنگ دستی سے بھی بچے رہیں گے. آئیے تنگ دستی کے 44 اسباب, 44 ریزنز, یہ ملاحظہ فرمائیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت میں یہ بیان کیے گئے. چنانچہ پہلا, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں, ایسے اعمال ہیں, ایسے افعال ہیں کہ ان سے رزق میں تنگی آتی ہے. پہلا, بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے. تو ہاتھ دھو کر, کلی کر کے اور منہ کا یہ حصہ یہ دھو کر, یعنی کھانے سے پہلے دھونا, یہ سنت ہے اور کھانے کا وضو کہلاتا ہے. اور جو کھانے کا وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محتاجی کو دور فرماتا ہے. اور جو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائے, آپ نے سنا کہ یہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا جہاں امراض کا ذریعہ ہے وہاں تنگ دستی کا بھی سبب ہے. نیت کرتے چلیں گے انشاءاللہ عزوجل سنت پر عمل کی ادائیگی کی, یعنی سنت پر عمل کی نیت سے انشاءاللہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی کھانے کا وضو کیا کریں گے, یعنی ہاتھ دھو لیں گے, کلی کر لیا کریں گے انشاءاللہ عزوجل. دوسرا سبب, ننگے سر کھانا کھانا. تیسرا سبب, اندھیرے میں کھانا کھانا. چوتھا سبب, دروازے پر بیٹھ کر کھانا. کھانا گھر کے اندر کھانا چاہیے سکون سے, زمین پر بیٹھ کر. پانچواں سبب, میت کے قریب بیٹھ کر کھانا. جنابت کی حالت میں, یعنی غسل وغیرہ فرض ہو گیا ہو, تو اب غسل کرنے سے پہلے وہ ناپاکی کی حالت میں ہی کھانا کھانا, یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اگر کسی پر غسل فرض ہو تو اس کو فوری غسل کر لینا چاہیے. ساتواں سبب, چارپائی پر یا بیڈ پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کھانا. آٹھواں سبب, دسترخوان پر کھانا نکلا ہو, یعنی کھانا لگا دیا جائے تو کھانا کھانے میں دیر کرنا. نواں سبب, چارپائی پر اس طرح کھانا کھانا کہ خود سرہانے کی طرف بیٹھے اور کھانا پائیتی کی طرف, یعنی جس طرف پاؤں ہوتے ہیں اس طرف رکھے, یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. دسواں سبب، دانتوں سے روٹی کترنا، یعنی اس طرح ہاتھ میں پکڑ کے تو دانتوں سے کاٹنا. اب تو وہ فاسٹ فوڈ کے بعض آئٹم ایسے ہیں کہ جو کھائے اسی طرح جاتے ہیں. تو امیر علیہ السنت دامت برکات العالیہ نے اس حوالے سے بھی یہ لکھا ہے کہ برگر وغیرہ جو کھاتے ہیں وہ بھی ہاتھوں سے ہی توڑ کر کھائیں تو اچھا ہے، اور روٹی تو جو ہے یہ ہاتھوں سے ہی توڑ کر کھانی چاہیے. گیارہواں سبب، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، خواہ اس میں پانی پینا. برتن یا کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پانی چائے وغیرہ پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے. مٹی کے دراڑ والے یا ایسے برتن جن کے اندرونی حصے میں تھوڑی سی مٹی اکھڑی ہوئی ہو اس میں کھانا کھانے سے بچنا مناسب ہے. کہ ایسا برتن جو ہوتا ہے جس میں اس طرح کوئی دراڑ وغیرہ پڑ گئی ہو، کچھ وہ اس کی پالش وغیرہ اتر گئی ہو، کوئی حصہ وہ ایسا ہو مٹی اکھڑی ہوئی ہو، تو اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اور وہاں جراثیم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، پیٹ میں جا کر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اس کی صفائی نہیں ہو پاتی صحیح طور پر. بارہواں سبب، کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا. حدیث پاک میں ہے، کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ عز و جل تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے. تیرواں سبب، تنگ دستی کے اسباب بیان ہو رہے ہیں، یعنی وہ وجوہات کہ جن سے رزق کی تنگی کا انسان شکار ہو سکتا ہے. تیرواں سبب، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا. چودواں سبب، خلال کرتے وقت دانتوں سے نکلے ہوئے ریشے جو دانتوں میں پھنس جاتے ہیں کھانے کے ذرات وغیرہ، خلال کرتے وقت دانتوں سے نکلے ہوئے ریشے پھر منہ میں رکھ لینا. تو اس طرح جو خلال میں وہ ریشے وغیرہ نکلیں ان کو مناسب جگہ پہ تھوک دینا چاہیے، کلی وغیرہ کر کے نکال دینا چاہیے. پندرواں، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑنا، ڈھانک کر نہ رکھنا. روٹی کو ادھر ادھر اس طرح ڈالنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے، یہ بھی رزق کی تنگی کا ایک سبب ہے. سترواں سبب، امام برہان الدین زرنوجی علیہ رحمت اللہ القوی نے مزید کچھ بیان فرمائے ہیں، ان میں یہ بھی ہیں. سترواں، 17، زیادہ سونے کی عادت. زیادہ سونے سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے اور انسان غبی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کاہلی بھی آتی ہے، سستی بھی چھاتی ہے، بندہ عبادت میں بھی سست ہوتا ہے، کام کاج میں بھی سست ہو جاتا ہے. تو زیادہ سونے کی عادت یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ننگے سونا، بالکل یعنی کپڑے اتار کر اس طرح سونا کہ ستر کھلا ہو، تو یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے. 19واں سبب تنگ دستی کا، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا. تو ایسے جو عام راستوں پر بلا تکلف سب کے سامنے وہ حاجت وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں پیشاب کرتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے. اب تو یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ بیت الخلاء یا ٹوائلٹ ریسٹ روم میں پردے میں جا کر وہ سلسلہ نہیں ہوتا، بلکہ اوپن ہی وہ دیوار کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ لوگ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. 20واں سبب، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. 21واں، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا. پیاز اور لہسن اس کے چھلکے جلانا یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. گھر میں رومال سے جھاڑو نکالنا. 23واں سبب، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر میں ہی چھوڑ دینا. جھاڑو وغیرہ لگانے کے بعد وہ برش سے یا کسی جھاڑو سے ایک کونے میں جمع کر کے بعد اوقات چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کئی دن تک پڑا رہتا ہے، تو کوڑا گھر میں ہی چھوڑ دینا. مشائخ، پیرانے عزام، نیک آدمی جو ہیں، بزرگ، ان کے آگے چلنا، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. 26واں سبب، والدین کو ان کے نام سے پکارنا. 27واں، ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا. 28واں، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا. 29واں، بیت الخلاء میں وضو کرنا، واش روم میں ہی وضو کرنا. آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے اس معاشرے میں، یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وضو خانہ الگ ہو گھروں میں، اٹیچ بات ہوتے ہیں وہیں بیسن وغیرہ پر کھڑے ہو کر وضو کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسی ممکنہ صورت ہو تو ہمیں گھروں میں وضو خانہ الگ سے بنانا چاہیے. یہاں بھی یہ ممکن ہے, جو بیک یارڈ وغیرہ ہے آپ وہاں وضو خانہ بنا سکتے ہیں. تو مجموعی طور پہ ہزاروں لاکھوں یہ خرچ کرتے ہیں اپنی آسائشوں پر, دیگر جو چیزیں ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں, تو یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے. تو اپنے گھروں میں ہم وضو خانہ ضرور بنوائیں. اور الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ وضو خانہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کی سلوپ کیسی ہونی چاہیے, تاکہ وضو کرنے والا یہ مستعمل پانی کے چھینٹوں سے بچ سکے. تو یہاں ہمارے جو یو ایس اے کے ناظرین ہیں وہ بھی, یہاں جو اسلامی اجتماع میں موجود ہیں حاضرین مدنی چینل کی, دیگر ناظرین دنیا کے جس بھی خطے میں ہیں, پاک و ہند میں ہیں, جہاں بھی ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے گھروں میں وضو خانہ بنوائیں گے انشاءاللہ. سمجھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اگلا سبب جو بیان کیا گیا, بدن پر ہی کپڑا وغیرہ سی لینا, کپڑا پھٹ گیا ہے اس کی سلائی وغیرہ نکل گئی ہے تو وہیں پہنے پہنے اس کو سی لینا. 31 پہنے ہوئے لباس سے چہرہ خشک کر لینا, وضو وغیرہ کیا ہے تو جو لباس بدن پر ہے جو پہنا ہوا اسی سے ہی چہرہ خشک کرنا. گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا. نماز میں سستی کرنا, نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا, صبح سویرے یعنی جلدی بازار میں پہنچنا, رات یعنی دیر گئے بازار سے واپس آنا, اپنی اولاد کو کوسنے یعنی بد دعائیں دینا. بالخصوص ماؤں کو غور کرنا چاہیے کہ اکثر عورتیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, بچیوں کو وہ کوسنے دیتی ہیں, تانے دیتی ہیں, بد دعائیں دیتی ہیں اور پھر تنگ دستی کا رونا بھی روتی ہیں. 38 سبب گناہ کرنا, گناہ کرنے سے بھی رزق کی تنگی کا انسان شکار ہوتا ہے. بالخصوص جھوٹ بولنا, چراغ یا موم بتی کو پھونک مار کر بجھانا, پھونک مار کر نہیں بجھانا چاہیے, ہاتھ وغیرہ سے اس کو جو چراغ کی وہ بتی اس کو گل کر دیں. 40 سبب ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا, شکستہ کنگھی, اگر کنگھی ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اگر کوئی دندانہ ٹوٹ گیا تو اب اس کو استعمال نہ کریں. 41 سبب ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا. 42 امامہ بیٹھ کر باندھنا. 43 پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا. آخری جو بیان کیا گیا 44 نیک اعمال میں ٹالم ٹول کرنا, یعنی نیک اعمال میں سستی کرنا, کل کر لوں گا, پھر کر لوں گا. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ چند وہ افعال ہیں کہ جن سے رزق کی تنگی کا انسان شکار ہوتا. آپ نے سنا کہ نمازوں میں سستی بھی اس میں ہے, گناہوں کی عادت, گناہ کرنا, جھوٹ بولنا, اس سے بھی رزق کی تنگی کا انسان شکار ہوتا. تو یہاں جو موجود حاضرین ہیں ہفتہ وار اجتماع میں ہیوسٹن میں, الحمدللہ عزوجل آپ بھی نیت کیجئے, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کریں گے, نمازوں میں سستی نہیں کریں گے, انشاءاللہ ثواب آخرت بھی ملے گا اور تنگ دستی سے نجات بھی حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.